يا
محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں۔
اللہم صل علی محمد وعلى محمد
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم لعنۃ الدائمۃ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فآوى وقيل في زيارة المعصومة سلام الله عليها يا فاطمة اشفعي لي في الجنة صلوات
اللهم صل على
Today we are gathered for two great events. As it's beginning of month of Zilqa'dah, one is the event that is to commemorate the birth of a personality that became as a refuge for Islam. That is the father of Muslim Ummah. Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam. And second, it is the birthday of a personality known by Ma'asuma, the daughter of our seventh Imam Musa ibn Ja'far alayhi salatu wassalam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Just for the sake of children, I would like to say a few sentences and then I would like to continue my speech. As we see personality of Hazrat Abu Talib, who was uncle of the Prophet, peace be upon him, and he was the one who became as a protection of the Prophet. He was the one that Holy Prophet, peace be upon him, grown in his house. And he took care of the Prophet, peace be upon him. He was the one who trained his children to be the protection of Holy Prophet, peace be upon him. So Abu Talib alayhi salatu wasalam is the forefather of Ma'asumin alayhi salam. As our first Imam is Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And the one who becomes father of Amirul Mu'mineen, that is Abu Talib alayhi salatu wassalam. So that means the wise generacy and the generation of Aimma alayhi salam has started from Abu Talib alayhi salatu wassalam. Agar dono hastiyon ke kamalat ko dekhna chahein, to Quran Kareem ne ایک ہستی کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ دنیا کے مسلمان آج بھی تاریخ نے متاسفانہ جو بڑی ناانصافی کی ہے وہ ایسی ہستی کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا ہے جس کے گھر سے اسلام کا آغاز ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر کے فتووں کا آغاز آج سے نہیں ہوا ہے، یہ تاریخ میں سب سے پہلی غلطی خود حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوئی، یعنی بانی اسلام کے ساتھ، وہ ہستی کے جس کے گھر سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھی دلیل حضرت ابو طالب کے ایمان پہ نہ پائی جاتی ہو تو قرآن کریم کی ایک آیت فضیلت ابو طالب کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم نے پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہیں جب یتیم پایا تو کیا آپ کو ہم نے پناہ گاہ نہیں دی ہے، کیا ہم نے آپ کو پناہ فراہم نہیں کی ہے؟ اللہ کی ذات نے پیغمبر اکرم کو یتیم دیکھا، تو جو بچہ پیدائش سے لے کر والد کے سائے سے محروم ہو گیا وہ یتیم ہے۔ آنکھیں کھلنے سے پہلے حضرت کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، ہز فادر ہیز آلریڈی ڈائڈ، پرافٹ پیس بی اپان ہم ہز فادر ہیڈ ڈائڈ بیفور دا برتھ آف پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے یتیم دیکھا تو ہم نے آپ کو پناہ فراہم کی۔ تو ہم علماء اعلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو جو پناہ دی ہے وہ کون سی پناہ گاہ ہے جو اللہ نے پناہ گاہ بنائی، وہ کون سی پناہ تھی کہ جو پیغمبر کو نصیب ہوئی؟ تو عزیزان گرامی میں یہ کہوں گا کہ وہ ہستی جس کے عمل کو اللہ نے کچھ اس طرح سے انتخاب کر لیا کہ ان کی پناہ دینے کو خدا نے اپنی پناہ کہا ہے۔ پناہ حضرت ابو طالب نے دی ہے، ریفیوج حضرت ابو طالب نے دیا ہے، پوری زندگی کی تربیت حضرت ابو طالب نے کی ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ یاد کریں کہ ہم نے کسی کے ذریعے تمہیں پناہ دی ہے۔ اللہ کی ذات نے حضرت ابو طالب کے عمل کو کچھ اس طرح انتخاب کر لیا، کچھ اتنا پسند کر لیا کہ اس پناہ گاہ کو اپنی پناہ گاہ کہہ دیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اگر دوسری دلیل، آج مسلمانوں کی تاریخ دعوت ذوالحجیرہ سے بھری ہے، اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ہر شخص یہ کہے گا کہ پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے اعزاز سے کیا۔ قرآن کریم میں کہا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے اعزاز کو، اپنے عشیرہ کو آپ انذار کریں۔ او پرافٹ یو ہیو ٹو وارن یور کلوز ونس، یور لو ونس، یور فیملی۔ That means indar starts, warning starts from the close ones. When we like to do tabligh, then we have to start from our family. We cannot go outside and preach other people and we do not know what's happening inside our house. پیغمبر اکرم کو خدا متعال نے فرمایا، اے پیغمبر آپ اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ سو دعوت ذوالحجیرہ، آپ تمام کتب تاریخ، تمام کتب سیر کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو دعوت ذوالحجیرہ ملے گی۔ یہ کلمہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ٹاپک موجود ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ یہ دعوت ذوالحجیرہ کہاں پہ قرار پائی، کس کے گھر میں قرار پائی؟ سبحان اللہ، یہ کون سا گھر تھا جہاں پر یہ میٹنگ بلائی گئی؟ آج مثلا اگر فرض کریں اس شہر میں مسجد علی کے لیے میٹنگ بلائی جا رہی ہو اور جو آدمی مسجد علی کا سب سے بڑا دشمن ہو اس کے گھر میں میٹنگ بلائی جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو مسجد علی کے ساتھ آگاہ ہی نہیں ہے، اس مسجد کو چاہتا ہی نہیں، یا مثلاً اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیا اس کے گھر میں میٹنگ رکھی جائے گی؟ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی میٹنگ، سب سے پہلی تبلیغ کا آغاز ابو طالب کے گھر سے ہوا ہے، اور یہ دعوت ذوالحجیرہ کہ جس گھر میں کھانا ایک مرتبہ پکا اور پھر مسلسل لوگ کھاتے رہ گئے، یہ ابو طالب کی برکت سے ہے، یہ برکت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب پناہ گاہ ہیں اسلام کی، اور آخر حضرت ابو طالب کو یہ کفر کا فتویٰ لگایا کیوں گیا؟ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں دوسروں کو کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جو دشمن اسلام تھے ان کو تو محسن اسلام بنا دیا گیا، اور جو محسن اسلام ہستی تھی جس کے گھر سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے اس کو کافر کہہ دیا گیا؟ اس کی وجہ بغض امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بغض باعث بنا۔ حضرت ابو طالب کو سزا ملی اس کا باپ ہونے کی جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح خندق ہے، جو مولود کعبہ ہے، اس کے فضائل کو چھپانے کے لیے اس کے باپ کو کافر کہہ دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ اسلام ہے۔ صلوات پڑھنے آمد رہا دوسری ہستی جس کے متعلق آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنی عمدہ گفتگو کو اس ذات کے لیے کہ جو قوم کی سرزمین میں مرکز اسلام میں ام القرا، آج دنیا اسلام کی وہ کنٹری، وہ ملک یا وہ شہر کہ جو ام القرا ٹھہرا ہے، یعنی اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی مرکزیت کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تنہا ایک جگہ جہاں سے امیدیں وابستہ ہیں اور وہ قم مقدسہ ہے۔ سو آئی وڈ لائک ٹو اسپیک اباؤٹ ون آف دی سبجیکٹس ان دا لائف آف حضرت معصومہ، دیٹ از شفاعت۔ ایز ان دا زیارت آف حضرت معصومہ اٹ از سیڈ دیٹ یا فاطمتو اشفعی لی فی الجنہ۔ فرسٹ آف آل، ہو از معصومہ؟ ایکچوئل نیم آف معصومہ، آف کورس معصومہ، دا نیم از فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تاریخ میں رسول خدا کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ فاطمہ بنت رسول اللہ ٹھہریں، اسی طرح تاریخ میں فاطمہ ثانی حضرت موسیٰ بن جعفر کی بیٹی فاطمہ معصومہ ٹھہری، جیسے وہ بی بی عصمت و طہارت کا مرکز ہے ویسے اس بی بی کو معصومہ کہا گیا۔ فاطمہ از اے ویری آنریبل نیم، ویری آنریبل نیم، نیم اٹ سیلف از آنریبل نیم، ایز اٹ از سیڈ ان حدیث دیٹ آور سکستھ امام، سمبڈی کیم ٹو سکستھ امام رپورٹنگ دیٹ ہی ہیڈ اے ڈاٹر ان ہز ہاؤس، اینڈ امام سیڈ دیٹ what you have named to the your daughter, and he said that I have named her Fatima. It is said Imam Alayhi Salaam stands up three times. تین مرتبہ فرزند رسول خدا کھڑے ہوئے اور بیٹھے، تین مرتبہ کھڑے ہوئے اور بیٹھے، پھر امام نے فرمایا اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو اب اس کے بعد تم پہ واجب ہے اپنی بیٹی کا احترام کرو۔ اور حدیث سے معصوم ہے اگر کسی گھر میں دو نام پائے جاتے ہوں، تین نام پائے جاتے ہوں، محمد، علی اور فاطمہ، یہ تین نام ایسے ہیں کہ جن ناموں کی وجہ سے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا کبھی اس بیٹی کو مارنا نہیں، اس بیٹی کی توہین نہیں کرنی، ڈو ناٹ انسلٹ دس بی بی بیکاز شی از نیمڈ فاطمہ، جسٹ نیم ہیز آنر، اٹس آنریبل نیم، سو دیٹ از بین گیون ٹو دا ڈاٹر آف موسیٰ بن جعفر۔ سیکنڈ ٹائٹل فور حضرت معصومہ آفٹر معصومہ، آف کورس شی از بین کالڈ معصومہ، سیکنڈ ٹائٹل از بین سیڈ کریمہ اہل بیت۔ کریمہ اہل بیت، واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس دا جینرس، within Ahlul Bayt Ramussalam. The most honorable within Ahlul Bayt Ramussalam. She has many excellences, many fada'il. But I would like to mention one of the fada'il in her ziyarat. And that makes her resemble with Zainab Salamullah Alayha. بڑے بڑے فضائل اس بی بی کے موجود ہیں, لیکن ایک وہ کمال ہے کہ جو اس بی بی کو امیر المؤمنین کی بیٹی کی طرح بنا دیتا ہے, جو اس بی بی کو زینب کا ہم عصر, زینب کی کمالات کا مالک بنا دیتا ہے. وہ کون سا کمال ہے؟ ان میں سے ایک کمال جو بی بی کی زیارت میں ہم ہی کہتے ہیں, السلام علیک یا بنت ولی اللہ, السلام علیک یا اخت ولی اللہ, السلام علیک یا عمت ولی اللہ. حضرت زینب کے متعلق یہ کہا گیا وہ بی بی کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہے, جو ولی خدا کی بہن ہے, اور جو اولیاء خدا کی پھوپھی ٹھہرتی ہے, امت اولیاء اللہ. یہ تمام نسبتیں معصومہ کے لیے بھی موجود ہیں. معصومہ بنت ولی اللہ بھی ہیں, اخت ولی اللہ بھی ہیں, امت ولی اللہ بھی ہیں. یہ بیٹی بھی معصوم کی, بہن کی بھی معصوم کی, اور پھوپھی بھی معصومین کی ٹھہری. کتنی نسبتوں میں معصومہ عصمت میں گر گئی, جس کی وجہ سے یہ بی بی معصومہ بن گئی. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. We said in the زیارت, یا فاطمتو اشفعی لی فی الجنہ. What does شفاعت mean? One of the concept in Islam, that is the concept of شفاعت. So let me take you one of the prayers in Salatul Layl that is called Salatul Shafi'. So aap logon ne suna hai, ek namaz ka naam hai namaz Shafi', ek namaz ka naam hai namaz Witr. Shafi' aur Witr, ye do naam kyun rakhe? Shafi' kehte hain do ko, chuft ko. If something becomes pair, then that is called shafa'a. And if something becomes single, that is called witr. Namaz-e-witr chunki ek hoti hai, lehaza usko witr ke sath tabir kiya gaya. Aur namaz-e-shafa'a do rakat hai, iski wajah se isko namaz-e-shafa'a kaha gaya. Shafa'at is shafa'a se hai. From the root of shafa'a, that means if somebody is alone and there is another person who comes to help you, then you are not alone. Agar kabhi insaan akela ho jaye, tanha ho jaye, uske saath koi madad karne wala baki na reh jaye, aur koi dusra uske saath sharik ho jaye aur uski madad ke liye حامی بھر دے, تو اس کو کہتے ہیں اب یہ شفاعت آ گئی ہے. ہماری زبان میں اس کو سفارش کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, اگرچہ جو سفارش ہمارے پاکستان میں ہے اس کا شفاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پر سفارش نااہل کے لیے کی جاتی ہے, اور اہل بیت کی شفاعت اہل کے لیے ہے. فرق ہے سفارش میں اور شفاعت میں. سفارش اس کے لیے کی جاتی ہے کہ جو آفیسر بننے کے لائق تو نہیں تھا لیکن بریگیڈیئر صاحب نے بنا دیا, چودھری صاحب نے بنا دیا, وزیر صاحب نے لکھ کر دے دیا, اس کو یہ عہدہ دے دیا جائے. بس وہ اس کا لکھا ہوا کافی تھا کہ وہ کس پوسٹ پہ موجود تھا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چونکہ لکھا ہوگا آ گیا ہے, اس کو اب یہ عہدہ دے دینا چاہیے. اس میں صلاحیت پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو, لہذا جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے گئے. کبھی بسا اوقات ایک مقام سے اٹھا کر کسی بڑے مقام پہ لے جانا جس میں وہ صلاحیت نہ پائی جاتی ہو، یہ صرف سفارش کے توفیل ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی شفاعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ذرا برابر اہلیت نہ پائی جاتی ہو اس کو اہل بنا دیا جائے. اہل بیت کی شفاعت مؤمن کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے. اہل بیت کی شفاعت شیعہ کے لیے ہے، اہل بیت کی شفاعت شیعہ کو ماننے والے کے لیے ہے، اہل بیت کو ماننے والے کے لیے ہے. حتیٰ جو لوگ شیعہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں شاید ان کو بھی شفاعت مل جائے. شفاعت ممکن ان کے لیے بھی ہو کہ جنہوں نے شیعہ کے ساتھ محبت کی، شیعہ کے ساتھ اس وجہ سے محبت کی کہ یہ امیر المؤمنین سے محبت رکھتا ہے. اگر کسی نے کسی بھی شخص کے ساتھ اس وجہ سے محبت کی کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی شفاعت مل سکتی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. دیکھیں قرآن کریم میں دو قسم کے شفاعت کے متعلق موضوع موجود ہیں. ایک قرآن کریم نے کہا ہے لا تنفع الشفاعۃ الشافعین، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الشافعین. ایک دن ایسا آ جانے والا ہے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی. خوب بہرحال کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر دیکھیں قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت کام آنے والی ہی نہیں. یا مثلاً بعض جگہوں پہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نہ کوئی شفاعت ہوگی اور نہ ہی کسی دوسرے کی طرف سے کوئی حمایت. لا تنفع شفاعۃ ولا عدل، اس دن کسی دوسرے کی حمایت کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی ایک آیت کو پڑھ لیا جائے اور پھر اس سے انسان پورے مطلب کو سمجھ سکے. قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، قرآن ایک پیکج کا نام ہے. لہذا قرآن کے متعلق کہا گیا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں. اگر ایک آیت میں قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ لا تنفع الشفاعۃ الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس دن فائدہ مند نہیں ہوگی، تو قرآن کریم نے ساتھ ہی یہ فرما دیا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی شفاعت تو کام نہیں آئے گی مگر وہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن دیا گیا ہو، مگر وہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات راضی ہو جائے. What it means? That means a day is going to come when shafaat is going to be accepted only by the people, those who are being permitted by Allah سبحانہ وتعالی. جن کو خدا کی طرف سے اذن موجود ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جن کو اللہ نے شفاعت کا اذن دے دیا ہوا ہے. الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جن کو رحمان نے اذن دیا ہے. ورضی له قولا، اور ان کی بات کے ساتھ خدا راضی ہے، ان کے کہنے کے ساتھ خدا راضی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ خدا راضی ہے. یعنی اللہ ان کی گفتگو کے ساتھ بھی راضی ہوتا ہے، اگر وہ کوئی عمل کریں تو اس کو بھی پسند کرتا ہے. راضی له قولا کہا ہے. اگر یہ آیہ مبارکہ اس کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کچھ ایسی ہستیاں ضرور موجود ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے شفاعت کے لیے معزون ہیں، تو ان میں سے ایک ہستی کا نام معصومہ صلی اللہ علیہا ہے. اس لیے کہ زیارت میں کہا گیا یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ہماری شفاعت کریں جنت میں بہشت میں جانے سے پہلے. سب سے پہلی شفاعت بروز محشر خود فاطمہ بنت رسول اللہ سے ہوگی. صلوات پڑھیں آپ. اس لیے کہ یہ بی بی مرکز ہے اہل بیت علیہ السلام. حضرت سیدہ مرکز اہل بیت, یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ اہل بیت کا تعارف کروایا گیا. جب اللہ کی ذات نے حدیث قصہ میں اہل بیت کا تعارف کروایا ہے تو نہ پیامبر کے ذریعے تعارف کروایا, نہ امیر المؤمنین کے ذریعے تعارف کروایا, نہ حسنین شریفین کے ذریعے تعارف کروایا, بلکہ جب تعارف کروایا تو کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. That means on the day of judgment we'll receive the intercession, but that intercession is intercession of Ahlul Bayt alayhi salam, and that starts from Hazrat Fatima, one of the ladies of Ahlul Bayt alayhi salam. And after her there will be shafaat of the Prophet peace be upon him, shafaat of Amirul Mu'mineen, shafaat of Imam Hassan, Imam Hussein, and then shafaat comes to Masuma. She is Shafi'a. She becomes Shafi'a on the day of judgment. Why is that? Why she becomes as a Shafi'a? Because our seventh Imam, before his martyrdom, when he speaks about Fatima Ma'asuma salamullah alayha, he said, after me there will be a haram in Qom, and my daughter will be buried in that haram. And our seventh Imam says, man zaraha kaman zarani. If anybody visits Masuma, it's like he's visiting my shrine. یعنی معصومہ معصومین علیہ السلام کے عدل قرار پائیں, معصومہ مساوی ہو گئی معصومین علیہ السلام کے. یعنی معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے معصومہ کی زیارت کی تو اس نے مجھ امام کی زیارت کی ہے, میں معصوم کی زیارت کی ہے, اس نے مجھے جسے اللہ نے امامت کا منصب عطا کیا ہے, زیارت معصومہ اس کے برابر ہے. آئیے آج کے زمانے میں حضرت معصومہ کے کمالات کی طرف نگاہ کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں, ایک زمانے میں نجف, ظاہر سی بات ہے ایک ایسا مقام تھا کہ دنیا بھر سے وہ لوگ کے جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نجف کی طرف جاتے تھے. نجف مرکز علم تھا, اور نجف کی حیثیت یہ تھی کہ جیسے امیر المؤمنین کا مقام باب العلم ہے, یہ شہر شہر علم بن گیا, سبحان اللہ, جہاں سے علوم الہی پوری دنیا میں نشر ہوتے تھے. لیکن نجف کے بعد وہ شہر جو رفتہ رفتہ نجف کی جگہ لے گیا یا نجف سے بھی کہیں آگے بڑھ گیا, وہ معصومہ کا شہر ہے, وہ امیر المؤمنین کی بیٹی کا شہر ہے, وہ حضرت موسیٰ بن جعفر کی بیٹی کا شہر ہے. یہ کمال مراجع اور مجتہدین کا نہیں ہے, یہ کمال اس بی بی کی عصمت و طہارت کا کمال ہے. چونکہ اس شہر میں اس بی بی نے کچھ ایسی رونق لگائی ہے کہ آج اس کے اطراف میں مجتہدین درس خارج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج یہ شہر مرکز علم بن گیا, آج یہ شہر نشر علوم و معارف کا مرکز بن گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کہ جو اس مقام پہ, اس مرکز پہ, حرم حضرت معصومہ پہ, جس نے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ خدمت کی ہے, 40 سال ایک خادم کی حیثیت سے, خادم حرم معصومہ. اگر حرم معصومہ کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں تو آج صرف اگر موجودہ علماء اور عرفاء کے کلمات کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے عمل کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بی بی کس عظیم مقام پہ فائز ہے، جس کے سامنے بڑی بڑی عارف ہستیاں جھکتی ہوئی نظر آتی، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع سر جھکاتے ہوئے نظر آتے. حضرت آیت اللہ مرشی نجفی یہ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال کوشش یہ کی ہے کہ حرم معصومہ میں سب سے پہلے میں قدم رکھوں. صبح اٹھتے تھے، دروازہ کھلنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو ہی دروازہ کھلتا تھا سب سے پہلی ہستی جو حرم کے اندر قدم رکھتی تھی وہ حضرت آیت اللہ مرشی نجفی تھے. یہ چاہتے تھے کہ زندگی میں اس بی بی کے ساتھ ایک تعلق باقی رہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صلی اللہ علیہ محمد.
اور حضرت آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنی زندگی میں ایک عمل کیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آیت اللہ مرشی نجفی مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں آ کر پیغمبر کی زیارت کرنا شروع کی، اور زیارت کے متعلق، معصومین کی زیارت کے متعلق یہ ملتا ہے، اگر کوئی شخص 40 شبہ جمعہ کسی معصوم کی زیارت کے لیے جائے تو اس کو زمانے کے امام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یا اگر وہ جو کچھ بھی جاننا چاہے، اللہ کی ذات حکمت کے سمندر کھولتی ہے اس کے لیے. تو آیت اللہ مرشی نجفی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، یہ سوال لے کر نکلے، یہ سوال ان کو تڑپا رہا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کو کہ آخر بی بی کی قبر کہاں ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ روضۃ الجنہ ممبر اور محراب کے درمیان ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ بقیع میں ہے، بعض نے کہا کہ خود کمرے میں دفن کیا گیا. خوب کہاں پہ ہے یہ قبر، کہاں، میں جاننا چاہتا ہوں. اس سوال کے ساتھ مدینہ آئے، مدینہ میں 40 شبہ جمعہ گزاری. 40 شبہ جمعہ گزارنے کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا، کسی نے آ کر کہا، اے مرشی نجفی، مقام فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. کہا، میں مدینہ میں صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ مقام فاطمہ کو پہچان سکوں. کہا، میری مراد فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، میری مراد فاطمہ معصومہ ہے. اے مرشی نجفی، اگر میری بیٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو قم میں جا کے میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو. صلوات پڑھیں آپ حضرات. When حضرت آیت اللہ مرشی نجفی was close to his death, he had written a will. And I can remember because I was in Qom at that time. He had written a will. In that will, Ayatullah Mareshi Najafi, he had written that after my death, open my ammama and bend one side of the ammama with my member, member of Imam Bargah. کبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مراجع آیا اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. متاسفانہ کیا عجیب بات ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بزرگان کے متعلق، یہ وہ ہستیاں جن سے اہل بیت کی معرفت ہم تک پہنچی،
بے شک
جو مرکز معرفت اہل بیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں معرفت اہل بیت کیسی ہے. حضرت آیت اللہ مرشی نجفی اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرے امامے کو کھول لیا جائے، میرے امامے کے ایک پہلو کو ممبر کے ساتھ باندھا جائے اور دوسرے پہلو کو میرے تابوت کے ساتھ باندھا جائے. اور پھر اس کے بعد مصیبت ابا عبداللہ الحسین پڑھی جائے. پھر دوسرے مقام پر ہم میری لاش کو، میری میت کو حرم معصومہ میں لے جائیں. دیکھیے مقام معصومہ، عظمت معصومہ کو دیکھیں. کہا میری میت کو حرم معصومہ میں لے جایا جائے اور لے جا کر میرے امامے کے ایک پہلو کو ذریعے حضرت معصومہ کے ساتھ باندھ دیں اور دوسرے پہلو کو تابوت کے ساتھ باندھ دیں، اور پھر اس کے بعد مصیبت ابا عبداللہ الحسین پڑھیں. دیکھا یہ معرفت ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کی تو زندگی خدمت اہل بیت میں گزاری، زندگی حرم معصومہ میں گزاری، ہر لمحہ حرم معصومہ میں گزرا، اور مرنے کے بعد بھی اپنے تعلق کو معصومہ کے ساتھ اس طرح استوار کر دیا کہ کہا میرے امامے کو کھول دیا جائے. میرے امامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ امامہ اگر ہے تو حرم معصومہ کی وجہ سے ہے. اس امامے میں اگر کچھ رکھا ہے تو علوم آل محمد کی وجہ سے ہے. یہ خضوع اور خشوع جو علماء کی بارگاہ میں، میں نے آیت اللہ بہجت کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اس عارف بزرگوار کے لیے ایک صلوات پڑھنے جن کی زندگی کا ایک وتیرہ تھا، فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور پیدل چلتے تھے. کبھی زندگی میں کسی نے آ کر کہا آپ گاڑی پہ سوار ہو جائیں تو سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چل کے آتے تھے. نماز فجر پڑھنے کے بعد حرم معصومہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، پیدل چل کے آ رہے ہیں. آنے کے بعد پھر ذریعہ حضرت معصومہ کے ساتھ بیٹھ گئے، بہت دیر تک قبلہ رخ بیٹھ کے زیارت کی، بالکل زری کے ساتھ بیٹھ کے زیارت پڑی. پھر وہاں سے اٹھے، اٹھ کر باہر نکلنا چاہا. دیکھیے علماء کا خضوع اہل بیت کی بارگاہ میں، علماء کا خشوع اہل بیت کی بارگاہ میں. جب نکلنا چاہا تو الٹے پاؤں نکلنا شروع کیا، الٹے پاؤں چلتے ہوئے حرم سے باہر نکلے. اور نہ صرف زری جب تک نظر آتی تھی بلکہ جتنی مدت تک صحن میں آیت اللہ بہجت چلتے تھے اتنی مدت تک الٹے پاؤں چلتے تھے. کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ حرم معصومہ میں وہ کبھی پشت کر کے اپنا رخ موڑ کر چلے ہو. حضرت معصومہ کا مقام یہ ہے کہ علامہ طباطبائی جیسی عظیم ہستی جس نے تفسیر لکھی قرآن کی، اور آج شیعہ تاریخ میں سب سے بہترین تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی، تفسیر المیزان. آپ آج بھی دیکھیں، علماء ہی کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی نے تفسیر لکھنا شروع کی تو ان کو پتا چلا کہ ایک تفسیر لکھی جا چکی ہے. صرف پہلی جلد تفسیر کی، تفسیر بیان، اگر آپ لوگ ابھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تفسیر بیان، یہ پہلی جلد لکھی تھی، مقدمہ تھا، مقدمہ تفسیر. جب لکھ چکے تو پتا چلا کہ علامہ طباطبائی نے تفسیر لکھ دی ہے اور ان کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. دیکھیے ہمارے علماء کا تقویٰ، اس زمانے کے علماء کا تقویٰ. کہا چونکہ ایک تفسیر لکھی جا چکی ہے اور ایک جامع تفسیر لکھی جا چکی ہے، اب میری تفسیر کی ضرورت نہیں. وہی جو مقدمہ لکھا تھا اس کے بعد قلم کو توڑ دیا اور اپنی تفسیر کو چھوڑ دیا. یہ علامہ طباطبائی جو عظیم فلسفی شخصیت ہیں، جو عارف شخصیت ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جب بھی روزہ کھولا ہے تو حرم معصومہ کی زری پہ بوسہ دے کر کھولا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے ہیں یہ حقیقت میں اس میرے عمل کے توفیل ہیں،
کہ میں اپنے روزے کو حرم معصومہ پہ بوسہ دے کر کھولتا تھا تو اللہ نے اس ہستی کو علوم عطا کر دیے. یہ ہے خضوع علماء کا آئمہ کی بارگاہ میں. آئیے پہچاننے کی کوشش کریں حضرت معصومہ کو, اس لیے کہ زیارت میں یہ کہا گیا کہ بروز قیامت ہم آپ کے ذریعے پہچانے جائیں گے. ہمارا کوئی تعارف ہے قیامت کے دن؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم پہچانے جائیں گے اہل بیت کی طفیل. لہذا اگر ان کی طفیل پہچانے جائیں گے تو ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آئیے جاننے کی کوشش کریں حضرت معصومہ کو اور معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو, اور بالخصوص یہاں پر سادات کاظمی موجود ہیں. آج کاش زیادہ کاظمی یہاں موجود ہوتے, اور چونکہ بی بی ایک کاظمی اس نے ہاتھ پر کھڑا کر کے موجود, الحمدللہ صلوات پڑھ لیں حضرات. بارگاہ خدا ہم دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو شفاعت حضرت معصومہ نصیب فرمائے. آمین. پروردگار اس دنیا میں زیارت حضرت معصومہ نصیب فرمائے. آمین. پروردگار ہمیں حضرت معصومہ کے کمالات سے آشنا فرمائے. آمین. پروردگار ہمیں اس بی بی کی معرفت نصیب فرما. آمین. پروردگارہ اس بی بی کے علوم ہمیں نصیب فرما. آمین. پروردگار اس بی بی کی عصمت و طہارت میں سے ہمیں تھوڑی پاکیزگی نصیب فرما. آمین. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اس بی بی کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. آمین. اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. پروردگارہ مرکز علم اور حکمت قوم کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے علماء اور مراجع اس وقت قم میں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. جو علماء اور مراجع نجف میں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. نجف کے حرم اطہر کی حفاظت فرما. پروردگارہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. ہمیں پروردگارہ امام زمانہ کے حامی و ناصر میں سے قرار دے. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد و آلہ الاطہار. حضرت ابو طالب اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہما کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں.